تفسیر سورة العالی مکی سورت ہے، اس کا ایک رکوع اور 19 آیات ہیں. الفاظ اور کلمات کی تعداد 72 ہے، جبکہ حروف 299 ہیں. اس سورت کا نام پہلی آیت سبح اسم ربک العالی کے لفظ العالی سے لیا گیا ہے. اس چھوٹی سی سورت میں تین مضمون بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک توحید، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، اور نمبر تین آخرت. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ پیچھے سورت طارق پڑھی، اور سورت طارق سے پہلے آپ نے سورت البروج پڑھی. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ العالی کی فضیلت جاننے سے پہلے آپ ترمذی کی یہ حدیث بھی سنتی جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورۃ طارق اور سورۃ البروج پڑھتے تھے. دوسری طرف حضرت خالد ادوانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف بازار میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا. آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے. میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سنی. میں نے اسے یاد کر لیا حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں بھی میں نے اسے پڑھا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بازار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطارق کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو کافر ہے سن کر یاد ہو گئی ہے سبحان اللہ، اور بعد میں بھی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے جو ہے جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر بھی میں نے اس کو پڑھا. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں انہوں نے سورۃ البقرہ اور نساء پڑھی. آپ تصور کریں، مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور انہوں نے سورۃ نساء پڑھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ کتنی طویل ہے، تقریباً سورۃ البقرہ 2.5 پارے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ النساء جو ہے یہ چوتھے پارے کے اختتام سے یہ شروع ہوتی ہے، تقریباً ایک ربع چوتھے پارے میں آتا ہے. پھر پورا پانچواں پارہ یہ بھی سورۃ النساء ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پورا پانچواں پارہ، اور جو چھٹا پارہ ہے چھٹا پارہ تو اس کی ابتدا میں بھی سورۃ النساء جو ہے وہ آتی ہے. تو تقریباً سورۃ النساء کتنے پاروں پہ مشتمل ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ چھٹا پارہ تو اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ ربع پارہ کے قریب جو ہے یہ سورۃ النساء آتی ہے. تو کافی طویل ہے سورۃ النساء، آپ کہہ سکتی ہیں تقریباً ڈیڑھ پارہ یہ، اور ادھر سے جو ہے وہ آپ 2.5 پارے ادھر سے لے لیں. تو یہ اتنی طویل صورتیں انہوں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اطلاع ملی. تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تجھے یہی کافی تھا کہ والسماء والطارق والشمس اور اس جیسی صورتیں پڑھتا. تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین استاد تھے، معلم تھے، تو آپ نے کہا کہ تمہیں تو الطارق اور شمس جیسی صورتیں پڑھنی چاہیے تھیں، نہ کہ اتنی طویل کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ مشکل محسوس ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کی چاہت، ان کی جو شوق ہے، ان کی جو رغبت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العالی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت اعلیٰ اور سورت الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورت الاعلیٰ، دوسری میں سورت الکافرون اور تیسری میں سورت اخلاص پڑھتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جن صورتوں کے پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی. مسند احمد میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت اعلیٰ کو بہت پسند کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعے کے دن سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھا ہو جاتے تو انہیں دونوں میں پڑھتے. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے ابی بن کعب اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایہا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعلیٰ کی جو پہلی آیت ہے اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو. پہلی آیت میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، اللہ کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا پہلو رکھتا ہو. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو. سین با ہا، اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، عبادت کی یہ قسم ہے. نمبر دو، دوڑنے کی قسم ہے. جیسے اس کے معنی ہے کسی چیز کا پانی ہوا میں تیرنا، تیزی سے گزر جانا، سباح، تیراک، سوئمر کو کہتے ہیں. اور اسی سے سبحانہ ہے، جیسے غفارہ سے غفران، یہاں پہ سباح سے سبحان. تو فضا میں جو لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے نہایت تیزی سے تیر رہے ہیں اور کوئی جھول نہیں ہے اور وہ کنٹرول میں ہیں، ڈسپلن کے اندر ہیں، تو یہ کیا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو کہ اس کائنات کا انتظام چلا رہی ہے، کسی اور کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. تو کون سی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، جو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، جس کا چیزوں پر پورا پورا جو ہے وہ کنٹرول ہو. تو پھر اس ہستی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس ہستی کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، تسبیح بیان کرنی چاہیے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا وہ سورت واقعہ کی آخری آیت سے لیا تھا. فسبح بسم ربک العظیم. اسے مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو. اور تسبیح کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور جو ہے وہ حاصل کیا جائے، صحیح معرفت حاصل کی جائے، کیونکہ اللہ کی صحیح معرفت تمام قوت اور اعتماد کا سرچشمہ ہے. اور تسبیح کی سب سے اعلیٰ شکل کیا ہے؟ نماز، اور خاص طور پر تہجد کی نماز. اسی طرح مختلف اذکار جو ہیں وہ بھی تسبیح کے اندر آتے ہیں، جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، نمبر دو اللہ کا نام کسی گندی جگہ پر نہ لیا جائے، نمبر تین جب اللہ کا نام لیا جائے تو نہایت احترام اور اچھے طریقے سے لیا جائے، نمبر چار آیت کریمہ میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ارفع اور اعلیٰ ہے، اور ہمیں اس اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے کہ واقعی میرا رب جو ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارا جائے، اور وہ نام جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں اسے مخلوق کے لیے استعمال کرنا یہ پاکی کے تقدیس کے خلاف ہے۔ جیسے لوگ اپنے جیسے لوگوں کو جو انسان ہیں ان کو رحمان کہتے ہیں، عبد الرحمان کہنا چاہیے، اسی طرح رزاق کہہ دیتے ہیں عبد الرزاق کہنا چاہیے، اسی طرح غفار کہتے ہیں عبد الغفار کہنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ یہ اللہ کی شان ہے اور باقی سب جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ تین آیتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ رب جس کے بارے میں آیت نمبر ایک میں کہا کہ اس کی پاکی بیان کرو، تو تین اگلی آیتوں میں یہ بتایا کہ اس کی پاکی کیوں بیان کی جائے، اس لیے کہ اس نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی۔ الذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ وہ ذات الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی وہ خالق ہے، فسوا پھر اس کا تناسب قائم کیا، یعنی کائنات پوری کا اللہ خالق ہے، زمین آسمان کی ہر چیز کا خالق، پھر اس کو صحیح اس کا تناسب قائم کیا، فسوا مساوی سے ہے، اور سوا جو ہے اس کے معنی ہیں ہموار کرنا، درست کرنا۔ پھر والذی قدر، جس نے تقدیر بنائی، یعنی ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا تھا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اس کا مقام کس جگہ ہوگا، اور وہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کب اس کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے جو ہے پھر اس کا اندازہ جو تھا وہ مقرر کیا، یہ تیسری اللہ کی صفت ہے۔ اور چوتھی فہدا، کہ اس نے ہدایت دی، خیر اور شر، نیکی اور بدی، اس کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت ہے، یہ جو رہنمائی ہے، یہ چرند پرند اور حیوانات کو بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی جو ہے وہ رسولوں کے ذریعے یہ رہنمائی کی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کو اڑنا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ پانی جو ہے وہ بہتا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو مختلف چیزیں جو ہیں، جو ان کی مختلف نوعیتیں ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، تو ایک طرف ان کی رہنمائی کی اور دوسری طرف انسانوں کی رہنمائی کی۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف آیت نمبر چار میں، والذی اخرج المرعى، وہ جس نے چارہ نکالا، وہ جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ المرعى کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مرعى۔ مرعى کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا رائی، رعایا، اور مرعى جو ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ چارے کو کہتے ہیں، چارے کے لیے بھی آتا ہے، چراگاہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور چرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مادہ ہے را عین یا، را عین یا، چرانا، حفاظت کرنا، لحاظ رکھنا، اور مرا جو ہے یہ چارے کو کہتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، وہ جس نے نباتات اگائیں، جانوروں کی خوراک جو تازہ ہو جیسے گھاس وغیرہ، اس میں تمام نباتات شامل ہیں۔ زمین پر بہار اور موسم بہار لانا، پھر موسم خزاں لانا، تازہ نباتات کے جو فالتو اجزاء ہوتے ہیں جیسے گھاس پھوس، خس و خاشاک وغیرہ، وہ پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب جس نے المرا تازہ چارہ پیدا کیا جو بہار لاتا ہے، اور آیت نمبر 5 میں کہا فجعلہ غثاء احوا، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فجعلہ، یہاں پہ غثاء اور احوا کا لفظ اہم ہے۔ غثاء اس کا روٹ ہے غین ثا و، غین ثا و، یہ اس گھاس کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے۔ گھاس کے خشک ہونے کے لیے غثاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کوڑا کرکٹ جو پانی کے سیلاب کے اوپر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سیلاب آتا ہے، پانی بہتا ہے، تو اس کے اوپر کیا چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں؟ تنکے ہوتے ہیں اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ المرا جو ہے، جو سبز چارہ تھا، جو بہار تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو غثاء بنا دیا۔ غثاء کے معنی کوڑا کرکٹ، گھاس، خشک گھاس، خس و خاشاک، وہ بنا دیا۔ احوا، ہا و یا، اور احوا جو ہے اس کے معنی ہیں ایسی سرخی جو سیاہی مائل ہو، سیاہ کر دیا۔ تازہ اور شاداب گھاس کو ہم نے سکھا کر سیاہ کوڑا بنا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ احوا کا لفظ سیاہی کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایسی چیز کے لیے آتا ہے جو بسیدہ ہو جائے، پامال ہو جائے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو سرسبزگی ہوتی ہے، جو اس میں تازگی، شادابی اور زرخیزی ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اسی المرا کو جو ہے غثاء بنا دیا۔ غثاء کے معنی ہے کہ اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، خس و خاشاک بنا دیا۔ احوا، بعض نے اس کا ترجمہ سیاہ کا کیا ہے، سیاہ رنگ کا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ اس کی تر و تازگی کو ختم کر کے اس کو جو ہے پرانا کر دیا، وہ سیدھا کر دیا، پامال کر دیا۔ تو آیت نمبر 4 کے معنی آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہی بہار لانے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں کہ اس کو خزاں کے اندر تبدیل کرنے والا ہے۔ تازہ نباتات جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ گھاس پھوس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو صرف دنیا میں جو بہار ہے، جو دنیا کی رونقیں ہیں، کہیں اسی میں کھو نہ جانا، بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ خزاں بھی آنے والی ہے۔ صرف دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ مست نہ ہو جانا، زمین کی زرخیزی جو ہے، اس کی ہریالی جو ہے، اس میں کھو نہ جانا، بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ موت بھی آنے والی ہے۔ دنیا کے بعد پھر آخرت بھی آنے والی ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ اس رب کی تسبیح کرو جو نباتات کو زمین سے اگاتی ہے، اور پھر دوسرے کہتے ہیں کہ پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، پھر ان کو خزاں کی شکل دے دی، اور ایک معنی اس کے یہ بھی کیا جاتے ہیں پھر ان کو گھنی اور سیاہی مال، سرسبز و شاداب بنا دیا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ کی قدرت کے جو کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا جو اللہ ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، پاکی بیان کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور یہ سارا کچھ دینے کے دیکھنے کے بعد آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک یہ جملہ معترضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم حقیقت بتائی گئی ہے 6 سے 8 تک، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے الفاظ کو دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور قلبی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی، اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ آپ بھول بھی جائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن میں دو جگہ جو ہے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحی اخذ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، سورۃ طہٰ آیت 114 اور سورۃ قیامہ آیت نمبر 16 سے 19۔ ایسے ہی جیسے اب جو ہے وہ استاد جو ہے وہ شاگردوں کو سبق پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے نوٹس لوگ لے رہے ہیں تو پھر ان سے کہے کہ ذرا آرام سے لکھیں اور پریشان نہ ہوں، آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھایا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات پینک ہونے لگتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہم نوٹس لے سکیں گے کہ نہیں، کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں جائے گا، تو انسان کو فطری طور پر ایک فکر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں اور آپ جو ہیں جلدی نہ کریں وحی کو یاد کرنے کے لیے۔ فرمایا سنقریو کا فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، فلا تنسا پھر تم نہیں بھولو گے، سنقریو کا انقریب ہم پڑھائیں گے تجھ کو، سا قریب کے لیے آتا ہے نا، انقریب ہم پڑھائیں گے، نون ہم کے لیے، اور قاف را حمزہ قرن سے ہے، اسی سے قرآن ہے، اسی سے قاری ہے، اسی سے قرات ہے، سنقریو کا انقریب ہم پڑھائیں گے تجھے، فلا تنسا پس نہیں بھولو گے تم، اور نون سین یا نسیان بھولنے کے لیے آتا ہے کہ ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ آیت نمبر 7 الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا یہ آپ کی قوت کا کرشمہ نہیں ہے مگر اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، تو اللہ چاہے گا تو پورا قرآن آپ کو حفظ ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ اس کو بھلا بھی سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ بھول جاتے اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کبھی بھول نہیں سکتے، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے، نماز کے بعد حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ تو یہاں پہ جنرل اصول بتایا گیا ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، تو اللہ چاہے گا تو پورا قرآن حفظ ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کبھی بھول نہیں سکتے، کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفا، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، کہ قرآن جب جبریل علیہ السلام پڑھاتے ہیں، آپ کو وہی سکھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، انہو یعلم الجہر وما یخفا، کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ تو اس آیت کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کا کام ہے علم حاصل کرنا، اور آپ جو ہیں وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے واقف ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ظاہر ہیں، ان کو بھی جو پوشیدہ ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی دعائیں، دشمنوں کی کھلی ہوئی شرارتیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، تو جب آپ کو مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ تو آپ غم نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 13 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو ضدی ہیں، ہر درم ہیں، تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا دین، یہ آپ کی ذمہ داری بس لوگوں کو سنانا ہے، یہ نہیں کہ جو سننا نہ چاہیں تو ان کو، جو گریز کا راستہ اختیار کرنا چاہیں تو زبردستی ان کو اس کی تعلیم دی جائے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 13 تک، فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیی۔ اور ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا ولا يحيى۔ آیت نمبر 8 میں، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیتے ہیں، تو یہاں پر آسان طریقے کی طرف سہولت دینا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالی جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے تو اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اس کی تبلیغ کرنا بھی آسان ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ معنی ہے کہ ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے، اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا، آپ وہی کے جو احکام ہیں آپ اس پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایسے عمل جس کے ذریعے سے جنت آسان ہو جائے، ایسی شریعت جو کہ معتدل ہو، مستقیم ہو، تو اس میں عسر نہیں ہوگا، یسر ہوگا۔ تو یہ جو پیچھے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، تو یہ وہی سے ہی متعلق بات تھی۔ پھر آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام بتایا جا رہا ہے، فذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیں، ان نفعت ذکر، اگر نصیحت فائدہ دے. اب آپ دیکھیں کہ فذکر آرڈر کا صیغہ ہے اور یہاں پہ اس کے معنی ہیں کہ جہاں آپ کو لگے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں اور اس کے طلبگار ہیں تو وہاں آپ نصیحت کریں. تو یہاں پہ دعویٰ کا جو ہے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایک اہم اصول اور ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت انذار کریں، اس وقت نصیحت کریں جب کوئی اس کو سننے کے لیے تیار ہو. فذکر ان نفعت الذکر، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ بعض لوگوں نے اس آیت کا تعلق پچھلی آیت نمبر 8 سے بھی جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیتے ہیں، معنی ہے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ تبلیغ دین کے معاملے میں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ بہروں کو اور اندھوں کو، بہروں کو سنائیں اور اندھوں کو راستہ دکھائیں، بلکہ آسان طریقہ تمہیں یہ بتایا کہ فذکر آپ نصیحت کریں ان نفعت الذکر، اگر نصیحت نافع ہو. کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ لوگ بات سننا چاہتے ہیں، لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ جو ہیں ان میں تبلیغ کریں. اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو سننا نہیں چاہتا، جو سیکھنا نہیں چاہتا اور آپ ان کو جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں. تو آپ کو لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ سورت عبضہ میں بھی جو ہے وہ آ چکا ہے کہ وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نصیحت کی گئی ہے. کیا آپ نے پڑھا تھا سورت عبضہ میں؟ وہاں پہ یہ پڑھا تھا نا کہ عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. تو یہاں پہ بھی یہی بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ جو دین کو سیکھنا چاہتا ہے، جس کے اندر طلب پائی جاتی ہے، تو بس آپ اسی کو نصیحت کریں. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت کو قبول کر لے گا. اور یہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ سَيَذَّكَّرُ، ایک اہم بات جو ہے بتائی ہے کہ عنقریب نصیحت سمجھ جائے گا. سَيَذَّكَّرُ، عنقریب نصیحت قبول کر لے گا. کون؟ مَنْ يَخْشَى، جو خوف رکھتا ہے، جو ڈرتا ہے. تو اب نصیحت قبول کرنے والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو دراصل وہی ہیں جو کہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر. پھر اس کے بعد فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا، اور دور رہے گا اس سے. جیم نون با اس کا روٹ ہے اور یہ پہلو تہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بچنا. اسی سے اجتناب بھی ہے، دور ہونا. وَيَتَجَنَّبُ ہوا، اور وہ اجتناب کرے گا، ہاں اس نصیحت سے. اشقا، جو بدبخت ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو بڑا بدبخت ہے، تو وہ جو ہے نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، وہ کفر کو ترجیح دے گا. پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ الذی یصل النار الکبری، جو قیامت میں داخل ہوگا. الذی، وہ شخص، یصلہ، داخل کیا جائے گا. النار، جہنم میں، آگ میں. الکبری، جو سب سے بڑی ہے. فرمایا کہ وہ بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور جب بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ جیے گا. اب آپ دیکھیں کہ جہنم کے بہت سے عذاب ہیں، لیکن آگ کا عذاب جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے. قرآن مجید میں آگ کو کہیں نار الکبریٰ کہا گیا جیسے کہ یہاں پر، اسی طرح نار اللہ الموقدہ سورۃ الحمزہ آیت 5 میں اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ، نار تلظا آگ کی لپٹ سورۃ لیل آیت 14، سورۃ غاشیہ آیت 4 میں نار حامیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کو اگر جلا دینا مطلوب ہو تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے، چند لمحوں کے اندر انسان جل کر خاک ہو جائے، راکھ بن جائے۔ جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا قصہ تمام کر دیا جائے بلکہ مسلسل عذاب دینے کے لیے۔ لا تبقی ولا تذر سورۃ مدثر آیت 28 میں آپ پڑھ چکی ہیں، اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ انسان جو ہے وہ مرے گا اور نہ ہی وہاں پہ جیے گا، تو آگ نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی، نہ آگ میں کافر مرے گا نہ زندہ رہے گا، بڑا ہی سخت اس کے لیے جو ہے وہ آزمائش کا وقت ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت شکل کا آدمی دکھایا گیا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہو مالکن خازن جہنم، اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہنم کا داروغہ آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک بھڑکاتا رہے گا، جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل جاری رہے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 97، کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ تو آپ یہ بھی پڑھ چکی ہیں کہ گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، ان کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ جہنم کی اس آگ کو دیکھ کر قیامت کے دن تمام نبی اتنے خوفزدہ ہوں گے، کہیں گے رب سلم، رب سلم، اے رب مجھے بچا لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں، تو یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ پھر آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اور ساتھ ہی جن لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے ان کی صفات بتائی ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ تو سب سے پہلے قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا، اور مفلحون کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے، فا لام ہا جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کے معنی ہیں چیرنا پھاڑنا، چیرنا پھاڑنا، اور ایسی کامیابی جو کہ بڑی سخت محنت اور مشکل کے بعد ملے۔ اس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں، پھاڑنا، کامیابی اور بقا۔ فلاح ان کسان کو بھی کہتے ہیں، ایسی کامیابی جس میں انسان کی اپنی محنت اور کوشش شامل ہو اور بڑی محنت کے بعد اس کو حاصل ہو۔ تو یہاں پہ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تزکا کے معنی کیا ہیں؟ یہ پہلی صفت ہے، تزکا پہلی صفت ہے، اور زاکاف و زاکافیا اس کے معنی ہیں برے جذبات کو دبانا اور نیکی کے جذبات کو ابھارنا، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اچھا اخلاق، اچھا عقیدہ اختیار کرنا۔ تو تو پاکیزگی سے مراد ہے کفر شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کرنا۔ تو یہ ہے قد افلح من تزکا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وذکر رسمہ رب ہی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا۔ تو یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، زبان میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور عمل سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور ذکر کی تین قسمیں ہیں، قلبی، لسانی اور عملی ذکر۔ تو جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو انسان کی زبان پر آتی ہے، جب زبان میں ہوتی ہے تو انسان کے عملوں پہ آتی ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہاں پر جو ہے جنت میں جانے کی، کامیابی حاصل کرنے کی دوسری صفت جو بتائی گئی کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور تیسری صفت فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اور نماز جو ہے اس کے معنی ہے کہ وہ صرف یاد کر کے نہیں رہ گئے، ذکر اذکار کر کے نہیں رہ گئے، بلکہ نماز کی پابندی نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کو وہ اپنا رب مان رہا ہے عملاً اس کی اطاعت کے لیے تیار ہے، اس کو ہمیشہ یاد کرنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو پہلے اللہ کو یاد کرنا، پھر نماز پڑھنا۔ مفسرین کہتے ہیں اسی کے مطابق یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اللہ اکبر یہ اللہ کی یاد ہے، پھر اس کے بعد انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ تو نماز کی ابتدا کرتا ہے۔ اور نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے کہ وذکر اسم ربہ، اللہ اکبر، پھر کیا فصلی، اور ساتھ ہی نماز شروع کر دی۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ عمل صالح کی ایک مثال ہے۔ اور جو ہی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو فوراً جو ہے اس کو اذان کی آواز آتی ہے، اور نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، ایمان کا اولین مظہر ہے، شریعت کی بنیاد ہے، شریعت کی محافظ ہے۔ اسی لیے سورۃ المومنون میں بھی آپ نے یہ بات پڑھی کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جو نماز کی کتنی تاکید کی کہ وہ مومنانہ اوصاف جس کی وجہ سے لوگوں کو جنت ملے گی، تو اس کی ابتدا بھی نماز پر اور اس کا اختتام بھی نماز پر۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آخری جو صفت بتائی آیت نمبر 9 میں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16 سے 19 تک، اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا بیماری ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تو وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم تزکیہ نہیں کرتے، وہ کون سی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، تم توحید کا انکار کرتے ہو، تم رسول پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تم اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو چند روزہ دنیا کی زندگی کی محبت میں تم آخرت کو بھول جاتے ہو۔ تو اصل بیماری کیا ہے تمام بدعمالیوں کی، اس کو آپ سرکل کر لیں، بل تو سیرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے اصل وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عام طور پہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں خوبصورت نظر آتی ہیں، نقد ملتی ہیں، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ادھار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت زیادہ اچھی ہے. خیرن یہ اسم تفضیل ہے، ابقا یہ بھی اسم تفضیل ہے، باقی رہنے والی ہے. کہ دنیا تمہیں کتنی بھی مل جائے لیکن بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے، اور جو آخرت ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور زیادہ اچھی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دو، دنیا ہی کی فکر نہ کرتے رہنا، اسی بات کے پیچھے نہ پڑنا کہ تمہیں سب کچھ جو ہے وہ دنیا میں حاصل ہو جائے. یاد رکھنا کہ اصل فائدہ وہ ہے جو تمہیں اللہ کے پاس جو ہے وہ ملے گا، اور دنیا کی زندگی بہت ہی محدود ہے، بہت ہی مختصر ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو سب سے بہترین ہے وہ ہے آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی زندگی. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی جائے؟ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ دنیا سے بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ امید کم سے کم کرنا. جس کی صبح ہو جائے وہ یہی سمجھے کہ اب شام کا منہ نہیں دیکھ سکے گا. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تین علماء کہیں اکٹھے ہوئے. ایک سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زندگی سے متعلق آپ کو کتنی امید ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو مہینہ آتا ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسی میں مر جاؤں گا. بقیہ دونوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ امید ہوئی. دوسرے سے پوچھا آپ کو کتنی امید رہتی ہے؟ انہوں نے کہا جو ہفتہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں میری موت آ جائے گی. ان کے ساتھیوں نے کہا یہ بھی بہت زیادہ امید ہے. تیسرے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ کیا امید کرے گا کہ جس کی جان دوسرے کے ہاتھ میں ہے. حضرت داؤد تائی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضرت اطوان سے پوچھا کہ زندگی سے متعلق کم سے کم امید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس جتنی دیر ایک سانس چلتی ہے. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ ذکر کیا گیا تو رو پڑے اور کہنے لگے حضرت اطوان موت سے بہت چکنا رہتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ سانس چلنے تک وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ سانس پوری ہونے سے پہلے ہی مر نہ جائیں. حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ ابو محمد روزانہ وصیت کر دیا کرتے تھے، جیسے موت کے وقت وصیت کی جاتی ہے، کہ کون انہیں غسل دے گا، اور صبح و شام رویا کرتے تھے. ان کی بیوی نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور سوچتا ہوں کہ شام ہوئی ہے تو شاید صبح نہ ہو، اور صبح ہو گئی ہے تو شاید کہ شام نہ ہو. تو آپ دیکھ لیں کہ میری اور آپ کی امیدیں، میری اور آپ کی پلاننگ، اور میری اور آپ کی خواہشات کیا ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے ہم اپنے لیے جو ہے اس کو عمل کا اصول لیں کہ ہماری ساری فکر جو ہے دنیا اور دنیا کی راحت اور آرام اور فائدہ اور لذتوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اصل اس دنیا میں فائدہ وہی ہے کہ جس سے ہم آخرت کی تیاری کر لیں. اور افسوس کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. تو آئیے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی تیاری کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ دنیا جو ہے یہ مختصر ہے، تھوڑی ہے، لیکن لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ بات جو ہے پہلی کتابوں میں بھی تھی. ان حاضہ لفی صحف الاولا، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے. اس کی راحتیں، اس کی لذتیں جو ہیں وہ بھی حقیر، دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات جو قرآن میں بار بار کہی گئی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی، اس سے پہلے اب سورت نجم میں بھی یہ حوالہ پڑ چکی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ صرف ہماری تعلیمات میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم جو تھی وہ دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے وہ سورۃ اعلیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پڑھتے، یہ ہے وہ سورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے، اور وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ سورۃ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنی اہم سورت ہے جس میں ایک طرف توحید کا پیغام دیا گیا ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ قرآن کو یاد کروانا ہمارا کام ہے، آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ چاہے تو بھلا دے۔ اور تیسری بات کہ اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کے لیے عقائد، اخلاق، اعمال پاکیزہ کرنے ہوں گے، رب کے نام کو یاد کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، اور دنیا کی لذتیں اور فائدے اور فکرے جو ہیں اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ اصل فکر جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے۔ اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی کے کتنے دن جو ہیں ہم نے ایسے ہی گزار دیے۔ حضرت ابو صفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا کہ جس کی عمر 60 سال کی پہنچ گئی، یعنی وہ 60 سال کا ہو گیا اور پھر وہ جو ہے وہ اس نے ہدایت حاصل نہ کی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ زندگی کے کتنے دن جو ہیں ہم نے یوں ہی گزار دیے۔ اب کیا کریں کہ جتنا بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم نہیں جانتے کہ ایک سانس ہے یا ایک مہینہ یا ایک سال یا جتنا بھی وقت، تو اب اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں، وقت میں برکت کی، کیونکہ ہے تو یہی 24 گھنٹے، لیکن اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو میری امت کو اس کے بکور میں برکت دے۔ بکور سے مراد دن کا پہلا حصہ ہے، تو جو صبح صبح اٹھتا ہے اور اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے۔ اور عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ دن چڑھے تک سوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکت دے، اور جتنے زندگی کے دن باقی ہیں ان میں مجھے اور آپ کو عمل صالح کرنے والا بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور اچھا، کیسے پتہ چلے کہ میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتی ہوں؟ آپ دیکھا کریں کہ مثلا کوئی اچھا کپڑا، اچھا زیور، اچھی چیز کسی اور بہن کے پاس ہے تو اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں کھنچ پڑتی ہے، آپ کا دل افسردہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کوئی بہن نماز پڑھتی ہے اور باقاعدگی سے پڑھتی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، تو اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک کھنچ سی پڑتی ہے، آپ کو اس پہ رشک آتا ہے، آپ آنسو بہاتی ہیں کہ میں ایسی کیوں نہیں ہوں۔ کسی اور کو نیکی کرتے دیکھ کر، صدقہ خیرات کرتے دیکھ کر، کیا آپ کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ خواہش انگڑائیاں لیتی ہے کہ میں اس کی طرح انفاق کیوں نہیں کرتی؟ کسی بہن کو قرآن پڑھتے پڑھاتے دیکھ کر یا عمل صالح کرتے دیکھ کر آپ اداس ہوتی ہیں کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتی، اور یا یہ کہ کسی کے گلے میں ہار دیکھتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتی ہیں، کسی کی اچھی گاڑی دیکھتی ہیں، کسی کے اچھے کپڑے دیکھتی ہیں، صوفہ دیکھتی ہیں، اور کسی کے گھر جاتی ہیں بہت اداس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس ایسا صوفہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں ہیں۔ اور شکوے شکایتوں میں اگر آپ وقت گزارتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ کبھی دوستوں کا شکوہ، کبھی امی کا، کبھی بہن بھائیوں کا، کبھی شوہر کا، اور جس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور آخرت میں لگ جاتا ہے پھر وہ شکووں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دیکھے کہ فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ ان فضولیات کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں رہتا، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ انہی چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئیے میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عمل صالح کرنے والا بنائے، اور میرے اور آپ کے دل میں آخرت کی محبت کو بھر دے۔ دنیا کو میں اور آپ ہتھیلی پر جگہ دیں، اور آخرت کو جو ہے دل میں جگہ دیں۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو قیمتی چیز اللہ کی یاد ہے، آخرت کی فکر ہے۔ سب بے حسم ربک العلیٰ، آئیے اللہ کی تسبیح بیان کریں، آئیے اللہ کا ذکر کریں، آئیے اللہ کی بندگی کریں، آئیے لوگوں کو بتائیں کہ ایسے ذکر کیا جاتا ہے، ایسے بندگی کی جاتی ہے، ایسے اظہار کیا جاتا ہے، ایسے دنیا پر جو ہے وہ آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو۔ ایک اعتماد کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ جو ہے وہ دین کے راستے پہ ہم چلیں اور مثالیں قائم کر جائیں۔ ما قدمت و اخرت، یا اللہ تو ہمیں قبول کر لینا، تو ہم سے راضی ہو جانا، تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندے بنا لینا، اور ہمارے ماتھے کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلانا۔ یہ دنیا تو نے بنائی اور خوبی بنائی، بڑی ہی خوبصورت بنائی، اور دل نادا ہے کہ لپک لپک کر دنیا کی طرف جاتا ہے۔ لوگوں سے نیکیاں کرتے ہیں ہم، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور بہت شوق سے کرتے ہیں، بہت محبت سے کرتے ہیں، اپنے من کو مار کر۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، دل چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں محبت بھری نظر سے دیکھیں، دل چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں پیار کریں جو ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے، صرف تیری طرف میرا دل کا قبلہ ہو، میرے عملوں کا رخ ہو، میری سوچوں کا مرکز ہو، تجھے راضی کرنا۔ نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سب حسم ربک العلا، سبحان ربی العلا، فسب بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ بیماری پتہ چل گئی ہے کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تو اب ہمیں علاج کرنے والا بنا دے کہ ہم آخرت سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔